والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سورہ فجر کی آخری آیت ہے، ارشاد ہے کہ اطمینان سے بھرے ہوئے نفس، پلٹا اپنے پروردگار کی طرف سے اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، تو داخل ہو جا میرے بندگان خاص میں اور میرے بیش میں داخل ہو جا. صلوات و سلام. اطمینان، اس کے مقابل چیز ہے اضطراب. ہم چونکہ اطمینان کے جوہر کے ناشناس ہیں، اس لیے اطمینان کے تقاضوں کو ہم اتنا واضح طور پر بیان نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اضطراب خود گزشت چیز ہے، اضطراب ہم کو درپیش ہوا کرتے ہیں، لہذا اضطراب کے تقاضوں کو ہم زیادہ واضح طور پر بیان کر سکتے ہیں، اور چونکہ اطمینان اس کے مقابل چیز ہے، لہذا اضطراب کے تقاضوں کے تصور سے ہم اس کے مقابل کے اطمینان کے کچھ تقاضوں کو محسوس کر سکتے ہیں. صلوات بھیجیے بولے. ظاہر ہے کہ پرسکون حالات ہوں تو اضطراب اور اطمینان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آرام ہے، آسائش ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی مصیبت درپیش نہیں ہے، کوئی اندیشہ فردہ نہیں ہے، سو یہاں امتیاز ہی نہیں ہو سکتا کہ کون مضطرب ہے اور کون مطمئن ہے، اس لیے کہ سبب اضطراب کوئی نہیں ہے تو سبھی مطمئن ہیں. جس طرح سے ہے کہ صبر اور عدم صبر، صابر اور غیر صابر، اس کا امتیاز ہی نہیں ہو سکتا اگر مصیبت نہ آئے، جب مصیبت آئے ہی نہ تو ہر ایک کو دعوائے صبر کرنے کا حق ہے، ہر ایک کہے کہ میں بھی صبر کے میدان میں کوئی پیچھے نہیں رہنے والا ہوں، لیکن جب مصیبت آئے اور پھر آدمی صبر کرنے والا ثابت ہو اور پھر کوئی بے صبرہ ثابت ہو، تب امتیاز ہوگا صابر اور غیر صابر میں. اسی طرح ہر میدان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہر غزوے میں بلا مزاحمت فتح ہوتی چلی جائے، تو سب مجاہدین برابر کے بہادر ہیں، جو حقیقی بہادر ہے اس کا تعارف تو نہیں ہو سکتا، لہذا ضرورت ہے کہ کوئی کٹھن وقت آئے، ضرورت ہے کہ کوئی سخت حالات کا جھونکا ایسا چلے کہ جس میں فرض کیجیے 100 میں 50 کے قدم اٹھ جائیں تو ان 100 سے امتیاز ہو جائے گا، 50 میں جو صابر ثابت ہوئے 100 میں 50 ان کا امتیاز ہو جائے گا کہ کون ثابت قدم اور کون غیر ثابت قدم. اب فرض کیجیے کہ علم الہی میں ان 50 میں سے بھی کچھ ہیں کہ جو امتیازی درجہ رکھتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ وقت کی کٹھن اور بڑھے تاکہ ان میں جو ممتاز ہیں وہ آنکھوں کے سامنے آ جائیں، اور اب بھی اگر 10-20 میں مشترک ہے ثبات قدم تو ان میں جو ممتاز ہے وہ ابھی پردے میں ہے، لہذا کچھ اور سختی وقت میں اضافہ ہو تب ان میں سے بھی بہت سو کے قدم اٹھ جائیں، یہاں تک کہ اگر صفحہ میدان سادہ ہو جائے اور بس ایک پر رہ جائے تو پتا چلے گا کہ وہ فرد فریض ہے، پھر ملک کو بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا علی. اسی طرح اضطراب اور اطمینان، اس میں امتیازی کہاں ہو سکتا ہے؟ اگر بالکل متوازن حالات رہے ہیں اور بالکل ہی خوشگوار سا ماحول ہو اور کوئی وجہ اضطراب نہ ہو تو اطمینان کا سوال ہی نہیں. اطمینان تو اسی وقت نمایاں ہو سکتا ہے جب اسباب اضطراب ہوں اور پھر کوئی مضطرب نہ ہو. میری عادت نہیں کہ میں علوم کے اصطلاحات جو ہیں ان کو پیش کروں، ان کا نام اصطلاح ہے تو صاحبان علم جانتے ہی ہیں، میں ہمیشہ وہ چیزیں جو اصطلاحی طور پر کہی جا سکتی ہیں اس کو غیر اصطلاحی انداز میں عام الفاظ میں کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر اندھا ہونا بصارت نہ ہونے کا نام ہے تو یہ دیوار کو کیوں اندھی نہیں کہلاتی؟ دیوار میں بھی تو بصارت نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اندھا ہونا صرف بصارت نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایسا جس میں بصارت ہو ہونا چاہیے تب ان، اور وہ پھر بصارت نہ ہو تب وہ اندھا ہے. ویسے ہی اگر پرسکون حالات ہیں تو اس وقت تو سبھی ٹھہرے ہوئے ہیں، پرسکون ہیں، سبھی کے دل قرار کے ساتھ ہیں، کسی کا دل پریشان نہیں ہے، تو اس وقت میں کہاں پتا چلے گا کہ کون مطمئن ہے؟ نہیں، جس وقت میں کہ ایسے حالات ہیں کہ جو جن کی وجہ سے اضطراب ہونا چاہیے اور پھر کسی میں اضطراب نہ ہو تو پتا چلے گا کہ وہ مطمئن ہے. صلوات بھیجیے. تو اب اضطراب کے تقاضے میں زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں، اور پھر اسی سے سمجھیے گا کہ جو مطمئن ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی. ایک پریشانی کی منزل آئی، یعنی مشکلات درپیش ہوئے، اور انسان ان مشکلات کو احساس کے ساتھ، اب اضطراب کے تقاضے یہ ہیں کہ پہلے تو سوچنا شروع کیا خود کہ یہ جو مشکلات درپیش میں ہے کیا کرنا چاہیے، کیا صورت. اگر جو ایک دن میں، ہفتہ دو ہفتے میں خود کچھ سمجھ میں آ گیا تو خیر، اب نہیں سمجھ میں آیا تو کچھ ہمدرد جن کے عقل و ہوش پر بھی بھروسہ ہے उनको जमा किया, उनके सामने अपनी मुश्किल पेश की और उनसे कहा कि आप हजरत मेरे हमदर्द भी हैं और साहिबान अक्ल होश भी हैं, आप बताइए कि इस मुश्किल का हल क्या है, क्या सूरत अमल इख्तियार की जाए। ये दूसरी मंजिल है जो इस सिरात की सूरत में तय की जाएगी, ये राह और इस मंजिल तक पहुंचा जाएगा। अब फर्ज कीजिए कि वो कोई राय दी उन्होंने, अब उस राय के ऊपर अमल किया और वो मुश्किल अब आ गई। तो अब अगर फर्ज कीजिए कि दो एक रातें गुजर रही हैं और वो मुश्किल अभी हल नहीं हुई, तो नींद हो रही भी है, अब सो नहीं सकते, रात जाग के बसर हो रही है, ये तीसरी अलामत इस्तिराब है। वो सोच में एक वक्त गुजारना वो पहली अलामत इस्तिराब थी। दूसरी अलामत इस्तिराब कुछ लोगों को बुला के मशवरा करना कि क्या करना चाहिए, ये तीसरी मंजिल ये है कि अब जब मुसीबत आ गई तो रातों की नींद उड़ गई। अब एक एक से महा तो चंद ही आदमी से जिक्र किया था, एक एक से अपनी मुसीबत बयान कर रहे हैं, शायद कहीं से कोई रोशनी की किरण आ जाए और कोई किसी तरह की मदद दे सके। तो ये इस्तिराब के कैफियात हर एक महसूस कर सकता है। अब अगर हमें माहौल ऐसा मिले कि जहां इस्तिराब होना चाहिए, और चूंकि हमारी तबीयत में इस्तिराब है तो हम समझ सकते हैं कि ये मोहल्ले इस्तिराब है, और फिर कोई मुतमईन नजर आए, तो मुतमईन नजर आए यानी ये बातें न करे, न उसे सोचने के लिए मोहलत की जरूरत हो, बल्कि बगैर जहमत तफक्कुर के राह अमल मुअय्यन हो, मालूम हो, मालूम होता है कि जहन एक जादे पर मुतमईन है। तज़लज़ुल उसे हो जिसे एहसास फर्ज में तरद्दुद हो, और जिसे एक फर्ज अदा करना है उसे फिर वक्त गुजारने और तरद्दुद में कैसा, तो वो कोई वक्त तरद्दुद में नहीं गुजारेगा कि क्या करें, मालूम है ये करना चाहिए, तो अब वक्त की जरूरत क्या है इस फिक्र में कि क्या करना चाहिए। ये लिहाजा मालूम हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ मालूम हुआ तो ये मुतमईन नफ्स। अच्छा साहब, उसके बाद ये है, मैंने कहा दूसरी मंजिल के खुद नहीं समझ में आया तो मशवरे लिए हमदर्दों से, अब देखा कि नहीं ये शख्स मशवरे लेता भी नहीं दूसरों से, क्योंकि मशवरा उसे ले जब अपने उसे जाविये नजर की हक्कानियत में शक हो। और जब वो उसे मालूम है कि मुझे क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए तो वो दूसरों से मशवरा आप क्यों ले। और अगर कुछ लोग बनजरे हमदर्दी या मुजाहरे हमदर्दी के लिए रिजाकाराना तौर पर हज खुदा के मशवरे दें तो वो उन मशवरों पर अमल भी न करे। चाहे दुनिया मुद्दतों से कहती रहे कि वो जिद्दी आदमी था, जो तय कर लिया था वो किया, हालांकि फुलां ने ये मशवरा दिया, फुलां ने ये मशवरा दिया, फुलां ने ये मशवरा दिया, ऐसे ऐसे साहिबान अक्ल होश और हमदर्द और उन्होंने ये मशवरे दिए और इसने अमल न किया, और तो हुजूर वो मशवरों पर अमल उस वक्त करता جب اسے اپنے موقف کی حقانیت میں شک ہوتا. دیا کرے لوگ مشورے اپنے بطور خود. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ احساس اضطراب کر رہے ہیں جو مشورے دے رہے ہیں, اور جو مشورہ لے نہیں رہا ہے اس کے معنی یہ کہ وہ اطمینان سے بھرا ہوا ہے, اس کو اضطراب ہے ہی نہیں کہ وہ مشورے لے. اور یہ مشورے دے رہے ہیں تو بربنا تخیل اضطراب دے رہے ہیں, تو وہ ان مشوروں پر عمل کیوں کرے؟ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب مشورے نہیں لیے اس نے تو اب وہ ایک ایک سے شکوہ نہیں کرے گا, ایک ایک سے دکھلا نہیں رہے گا, ایک ایک سے اس مصیبت کا تذکرہ نہیں کرے گا کہ یہ مصیبت آئی ہے, اب دیکھو کتنی مشکل مجھے پیش آ گئی ہے. تو اب یہ کردار وہ ہوگا جس کو اضطراب کے تقاضوں کی بنا پر ہم نے پہلے سمجھ لیا تھا, اب ہم سمجھے کہ یہ اطمینان کے تقاضوں. صلوات بھیجیے بلے بلے. بس اب جب آپ کے سامنے میں پیش کر چکا اضطراب کے تقاضے اور اس کے بالمقابل اطمینان نفس کے تقاضے, تو بس دو موقع پیش کرتا ہوں. ایک موقع کو سمجھ لیجئے فضائل اور ایک موقع کو یعنی وہ تمیز ہوگی مسائل کی بین. پہلا موقع تو یہ ہے کہ ایک مشاورتی اجتماع ہوتا ہے اور اس میں طے ہو جاتا ہے کہ اس رات کو جو مقرر کی گئی تھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع زندگی کو خاموش کر دیا جائے. ظاہر ہے جب مجلس مشاورت تھی تو طرح طرح کی رائے دی گئیں. کسی نے یہ کہا کہ مشکل ہی کیا ہے, قتل کر دیا جائے, تو کسی دوسرے صاحب فکر نے کہا یا بہت سونے بازو کی بنی ہاشم کی تلوار معلوم ہے, مدتوں تک وہ اس خون کا بدلہ لینے میں سلسلے جدال و قتال جاری رہے گا, لہذا یہ رائے گویا مسترد. انہوں نے کہا اچھا صاحب قتل نہ کیجیے, بدلہ لینے کے لیے سلسلہ جنگ کا جاری ہو جائے گا تو قید کر دیا جائے, بند کر دیا جائے. بنی ہاشم سوا لے جائیں گے, یعنی بنی ہاشم کی شجاعت سے متاثر پہلے سے لوگ تھے, سوا لے جائیں گے تو پھر کیا کیے جائے؟ تو ایک بہت ہی لال بجکل قسم کا آدمی کوئی وہ خواب ہوا جس کو اس وقت تک لوگ جیسے پہچانتے بھی نہیں تھے, اور تاریخوں میں یہ ہے کہ وہ ایک نجدی بوڑھا تھا, شیخ نجد ایک تھا وہ کھوا ہوا. اور اب مورخین چونکہ مورخین اسلام ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ شیطان اس لباس میں آیا تھا, یعنی شیطان کو بھی حلیہ یہی پسند تھا. بہرحال وہ شیطان آیا ہو یا واقعی شیخ نجدی ہو, تو وہ اس نے جو رائے پیش کی وہ خاص ہوئی, وہ رائے یہ تھی. دو موقع مجھے تاریخ میں ملتے ہیں کہ جہاں لوگ شیطان کے سر منڈتے ہیں, ایک یہ رائے اس نے جو دی इसको कहते हैं कि ये असल में शैतान था जो इस शक्ल में आया था, और एक बहुत में जिसने आवाज बुलंद की थी कुतिला मोहम्मद रसूल कत्ल हो गए, उसको कहते हैं शैतान ने, शैतान ने यह आवाज बुलंद की थी। तो मैं कहता हूं कि जो वैसा काम करे या ऐसी गलत आवाज बुलंद करे वो शैतानी है। तो बहरहाल उस शेख नजदी ने या उस इंसान नुमा शैतान ने ये राय पेश की कि भई वो तुम कहते हो कि बनी हाकिम बदला लेंगे और अरसे तक, मैं तरकीब बताता हूं कि मुखालिफ कबीले तो बहुत से हैं ना, सभी सिवा बनी हाकिम के और बाकी सभी मुखालिफ हैं, तो हर कबीले में का एक नुमाइंदा चुनो और वो एक एक आदमी हर कबीले में का जब ले लोगे तो खून उनका तमाम कबीलों पर तकसीम हो जाएगा, तो बनी हाकिम किस किस से मुकाबला करेंगे। यानी उसने ये उसूल सबसे पहले पेश किया के बहुत से नुमाइंदे मिलकर कोई जुर्म करें तो फिर वो जुर्म हल्का हो जाता है, जुर्म जुर्म ही नहीं रहता। तो वो ये राय पास हो गई, क्या करना, वाह वाह वाह, वो सब तय हो गई रात के, इनकी जान ले ली जाए। कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने उसको कैद से ताबीर किया है कि उन्होंने अपना मंसूबा एक बनाया। तो अब वो सब उसी जमात के लोग थे, तो यहां का मुखबिर तो कोई था नहीं, मगर वो रात करीब भी आ गई और बहरहाल वहां लोग जो जमा किए गए होंगे देख करके वो रात बाहर न जाने पाए, मगर यहां कुदरत की ला सिल्की और ला सिल्की नहीं तो जो उसकी तरफ का फासिद है हमें मलक, वो आया पैगंबर खुदा और उसने उनका मंसूबा जो हुआ था कि ये रात तय हुई है, इस रात को आपकी जिंदगी का खात्मा करने के लिए तमाम लोग आएंगे और घर को घेरेंगे, ये मंसूबा बना है। और उसके बाद उस मंसूबे का तो जैसे भी बलागत कुरानी ने उसी लफ्ज से साबित किया है कि उन्होंने अपनी तरकीब की, हमने अपनी तरकीब की, जो उधर लफ्ज अर्ज की गई है वही अपनी तरफ सर्व की है कि उन्होंने मकरू मकरन मकरना मकरन, उन्होंने एक तरकीब की और हमने अपनी तरकीब की। तो जो किसी चीज का तो हो उसको भी उसी लफ्ज से ताबीर किया जाता है, ये उसूल बलागत। तो अब वो खालिक ने क्या तरकीब की, और तरकीब की लफ्ज इसीलिए होती है कि वो एक खुफिया शक्ल हो कि जिसको दूसरा महसूस न कर सके, उसी को कह दिया मकर से ताबीर कुरान मजीद में किया जाता है। तो वो खालिक ने क्या तरकीब की, इरशाद हुआ कि अब हम आपसे कोई हिदायत करते हैं कि आप चले जाइए और ये हमारा जिम्मा है कि आपके जाने की खबर उनको नहीं होगी। अब ये हमारे जिम्मे बात है कि आप चले जाइए मगर अपने बिस्तर पर متفق علیہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی قول مل جاتا ہے کہ وہ نہیں وہ. مگر یہاں دنیا تاریخ سنسان ہے, یہاں بس ایک ہی نام ہے, جو فرشتے نے نام لیا بھائی ہر مورخ نام لے گا. کہ علی کو اپنے بستر پر سلا جائیے, ترکیب قدرت کی طرف کی ہے کہ رات بھر وہ سمجھتے رہے کہ رسول ہے بستر پر. اور اب اس نے ایک ذات کو منتخب کیا کہ ذات ایسی ہو جس پر رسول ہونے کا دھوکہ ہو سکتا ہو. صلوات بھیجیے بلے اللہ. پھر بلے اللہ آواز سے صلوات. جناب یہ تو خدا کی طرف سے پیغام, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی ان کو خود بس عمل کرنا ہوتا تو کسی سے ذکر کی ضرورت نہ تھی, مگر اس ہدایت کا جز ہے ایک دوسری شخصیت سے متعلق, لہذا اب وہ شخصیت کو بلانا لازمی. اب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلا, اور جو صورت واقعہ تھی وہ بیان فرما دی کہ خالق کی طرف سے یہ اطلاع آئی ہے کہ یوں گھیرا جائے گا اور محاصرہ ہوگا مکان کا میرے قتل کے ارادے سے, اور خالق کی ہدایت یہ ہے کہ میں چلا جاؤں گا اور تمہیں اپنے بستر پر لٹا جاؤں گا, یہ ہدایت ہے اس کی طرف سے. اب ہر دل و دماغ رکھنے والا آدمی غور کرے کہ یہ منزل تقاضا اضطراب ہے یا نہیں. یہ صورت حال اضطراب پیدا کرنے والی ایک عام انسان کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ ہم, میں نے عرض کیا کہ ہم مضطرب ہی قسم میں داخل ہیں, تو ہم خوب محسوس کرتے ہیں کہ یہ بہت سخت محل اضطراب ہے. اب ایک لفظ میں اس محل اضطراب کی نیت کو عرض کر دوں کہ علی کھلے ہوئے علی ہوتے تو اتنے خطرے میں نہیں تھے جتنے رسول بن کے لیٹنے میں خطرے میں. یہ جملہ شاید ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ ہم نے دنیا میں بھیس بدلتے ہوئے دیکھے ہیں, مگر عموماً وہ بھیس بدلا جاتا ہے جو خطرے سے دور ہو. یہ نیا بھیس بدلنا دیکھا کہ جس کے قتل کا منصوبہ ہے اس کی چادر ہو ہی جائے. ارے یہی کہہ دیتے کہ بستر پر لیٹ رہو مگر کھلے بندو کہ ہر ایک دیکھ سکے کہ کون ہے. ارے لیٹو اور چادر رسول ہو اور بستر رسول پر لیٹو, رسول نما ہو کے لیٹو. صلوات بھیجیے بلے اللہ. پھر بولے نواز سے تو کتنا صبر آزما, اور یہ صبر آزما تو عام لفظ ہے, میں کہتا ہوں اطمینان آزما. یہ محل ہے. تو اب اس فراق کے تقاضے تو عرضی کر چکا ہے. اتنا بڑا اہم پیغام اور اتنے خطرناک عمل کے لیے درپیش منزل, تو اب مجھے ملے کسی غلط سے غلط تاریخ میں اور کسی دمشق کے کارخانے کی ڈلیوری سے ہی. حالانکہ یہ دیا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر غلط سے غلط بات خرمن حدیث میں مل جاتی ہے اور بنان سے ہاں ملتی ہے, مگر بعض جگہ سچائی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ جھوٹ کو قدم رکھنے کا موقع نہیں ملتا. کوئی غلط سے غلط روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے یہ سن کر کہا ہو کہ مجھے کچھ مہلت دیجئے سوچنے کے لیے. انکار نہ کرتے مگر کچھ مدت تو مانتے, کچھ مہلت تو طلب کرتے. معلوم ہوتا ہے کہ سوچنے کے لیے سے پھر اگر مہلت مل جاتی تو پہلے خود سوچتے, پھر اس کے بعد یہ کہ یہ کوئی اکا و تنہا اپنے گھر کے آدمی نہیں تھے, تین بھائی ان سے بڑے موجود تھے, اپنے باپ اور ماں کے چوتھے بیٹے یہ تھے, تین بھائی ان سے بڑے تھے اور ان سب میں دس دس برس کی عمر کا فاصلہ. اب درمیان میں لڑکیاں ہوئی ہوں یا اولا, بہرحال ان کی عمریں معلوم ہیں. وہ جناب امی ہانی ایک بہن کا نام معلوم ہے, ان کی عمر مجھے نہیں معلوم کہ کس سے بڑی تھی کس سے چھوٹی تھی, لیکن ان تین بھائیوں کے جو بڑے ہیں ان سے معلوم ہے بالکل کہ آپ سے دس برس بڑے عقیل اور عقیل سے دس برس بڑے جعفر اور جعفر سے دس برس بڑے طالب, جن کے نام پر کنیت ہوئی ابو طالب, وہ سب میں بڑے تھے. اب آپ عمر کا حساب کیجئے, یہ جب چوتھے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ طالب تو بالکل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر, یعنی بوقت بعثت آپ کی عمر 40 برس اور حساب سے طالب کی بھی عمر 40 ہی برس ہو سکتی ہے. ان سے چھوٹے جعفر, وہ رسول سے 10 برس چھوٹے, ان سے چھوٹے عقیل, وہ جعفر سے 10 برس چھوٹے, رسول سے 20 برس 20 برس چھوٹے, اور ان سے چھوٹے عقیل تو وہ رسول سے 30 برس وہ ہم عمر طالب, اور جعفر 10 برس چھوٹے اور عقیل 20 برس چھوٹے. اور اب جو سب میں چھوٹے ہیں وہ رسول سے 30 برس چھوٹے اور عقیل سے 10 برس چھوٹے. اور اب 30 برس کے اوپر ایک واقعہ یاد آ گیا, یہ شاید جناب ابو طالب کے بارے میں لوگ کم سوچ رہے ہیں. کہ جب جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی, جناب آمنہ بنت وہب آپ کی والدہ ہیں تو جناب فاطمہ بنت اسد ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت یہ موجود تھی. عموماً ایسے محل پر جو خاندان کے بزرگ فردی ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں تو جناب فاطمہ بنت اسد موجود. اب وہ ولادت کے بعد جناب ابو طالب کے پاس جو گئی تو انہوں نے کہا کہ آمینہ کے یہاں ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے, ایسا بیٹا جو شروع سے شکل و شمائل سے اندازہ ہوتا تھا وہ انہوں نے بتایا کہ ایسا بیٹا آمینہ کے یہاں پیدا ہوا ہے. تو یہ ہمارے یہاں کے قافیہ کلیرنی کی روایت ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اس بری سبتن, سبت عربی میں 30 برس کو کہتے ہیں, اس بری سبتن ابشروں کے بے مثلہا, ارے بس 30 برس اور صبر کرو تو ایسے ہی بچے کی میں تمہیں خوش خبر دوں. پھر بلند آواز سے صلوات اور اسی لیے آج کل کی متمدن دنیا میں ابھی غیر متعلق موضوع یاد آ گیا ہے, ایک جملہ دو ایک جملے اس کے متعلق کہہ دوں کہ آج کل گویا تمدن کی نشانی یہ ہو گئی ہے کہ دنیا اولاد کی تعداد کو محدود بنانا چاہتی ہے. ہر ملک میں تو کہتا ہوں کہ تمدن کی آج کل نشانی ہے کہ اولاد کی تعداد کو محدود بنانا چاہتی ہے. ہمارے یہاں ایک وقت میں دیواروں پر ہوتا تھا کہ ایک گھر میں 3 بچے اچھے, اس کے بعد وہ مٹ گیا اور یہ نکلا کہ ہم دو ہمارے دو. بہت خوبصورت جملہ ہے, ہم دو ہمارے دو. میں نے کہا اس کے بعد بس منزل توحید ہے. تو یہ وضع ہو گئی, یعنی 3 سے بات چلی اور 2 تک پہنچی. اس کے بعد نوبت نہیں آئی 1 کی, کیونکہ 1 تک تو دنیا بہت دیر میں پہنچتی. اب میں حقیقت تاریخی کی بنا پر اب اور مثالیں ہیں, مگر یہ سب سے نمایاں مثال ہے کہ یہ چوتھے فرزند اپنے ماں باپ کے, اور جو یہ ہیں وہ کوئی قبل والا نہیں ہے, سب سے چھوٹے ہیں مگر فرض اکمل یہی, یعنی حاصل حیات ابو طالب وہی ہے جو اپنے ماں باپ کی چوتھی فرض ہے. تو اگر دنیا اس نظام تمدن پر چلتی ہوتی تو اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا فرض اکمل کے حیث سے محروم رہ جاتی. یہ مشاہدہ سب سے بڑی دلیل ہے اس فلسفے کے بطلان کا, یعنی اس فلسفے نے یہ طے کیا ہے کہ قبل والی فرنے کارآمد ہیں, بعد والی بیکار ہیں. اور جب ہمارے سامنے یہ ہے کہ اصل کام کا بہت بسا اوقات وہی آخری فرد ہے جس کو آنے سے آپ نے روک دیا اپنے منصوبے کی بنا پر, تو اب ہم اس کی حقانیت پر کیوں پر ایمان لیں؟ تو غرض یہ کہ اتنے بھائی سب سے بڑے طالب ان سے چھوٹے، جعفر ان سے چھوٹے عقیل، تو کسی اور سے رائے نہ لیتے اپنے بھائیوں سے، جمع کر کے ان سے رائے لیتے کہ یہ پیغام مجھے ملا ہے، آپ حضرات کی کیا رائے ہے، مگر یہ وہ کرتا جو نفس مضطرب رکھتا ہو. اس سے ہم واقف ہیں، وہ اس کا تقاضا یہ ہے، لیکن یہاں ایک لمحے کی مہلت نہیں طلب کی جاتی. اور جب مہلت نہیں طلب کی جاتی، نہ کچھ سوچنے کا سوال اور نہ رائے مشورے کا سوال، بس جواب دینے سے پہلے ایک سوال کیے لیتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ میرے بستر پر سو رہنے سے حضور کی زندگی تو محفوظ رہے گی؟ اپنے لیے نہیں پوچھتے کیا ہوگا، ان کے لیے پوچھتے ہیں کہ حضور کی زندگی تو محفوظ رہے گی. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہاں، خدا نے مجھ سے حفاظت کا وعدہ کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سوال کیوں کیا انہوں نے؟ مجھے تو یہی لفظیں ملتی ہیں اس حقیقت کے اظہار کے لیے کہ بس اپنی جان کی قیمت پوچھ رہے ہیں. اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ ہاں مجھ سے حفاظت کا وعدہ ہوا ہے، انہوں نے نہ اپنے لیے پوچھا تھا نہ انہوں نے ان کے لیے بتایا، اپنے واسطے انہوں نے انہیں کے لیے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی تو محفوظ رہے گی، انہوں نے اپنے لیے فرما دیا کہ مجھ سے حفاظت کا وعدہ ہوا ہے. بس یہ سننا تھا تو سر سجدہ خالق میں رکھ دیا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، ان کی کتاب مدارج النبوہ فارسی زبان میں ہے. ایک وقت میں تو سب اردو زبان فارسی کتاب سمجھ سکتے تھے، مگر اب کچھ لوگ ہیں کہ جو سمجھ لیں، بہرحال عربی سے زیادہ فارسی اب بھی لوگ کیوں کی سمجھ میں آ سکتی ہے. تو وہ فارسی کتاب ہے مدارج النبوہ، اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ سب سے پہلا سجدہ شکر ہے جو اس موقع پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا تھا. اور اب جناب، شریعت اسلام میں سجدہ شکر بہرحال جز یہ ہے ایک مسنون. اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ عمل ہیں کہ جو بلند افراد کے کردار سے جزو شریعت ہو گئے ہیں. صلوات دیجیے بلند آواز، پھر بلند آواز سے صلوات دیجیے. بھئی یہ حقیقت ہے کہ سجدہ شکر پہلا انہوں نے کیا، آج محدث دہلوی بھی لکھ رہے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اب یہ شریعت میں ایک سجدہ ہے، سجدہ شکر. تو دو پہلو اس کے اب میں پیش کیے دیتا ہوں، یا تو یہ کہ لوح محفوظ میں یہ پہلے سے شریعت کا جز تھا، اور مانیے کہ علی قبل نزول قرآن دیکھ رہے تھے. اور یا مانیے کہ اور احکام قرآن سامت کے حکم سے ہمیں، یہ قرآن ناطق سے ہمیں. بولوا دیجیے بیٹا صاحب، پھر بلند آواز سے صلوات دیجیے. اب یہ کس سے آپ کا جو تقاضا تھا وہ نظر نہیں آیا، نہ انہوں نے مہلت وقت کی مانگی سوچنے کے لیے، نہ ہمدردوں سے عزیزوں سے مشورہ لیا. آپ بے شک اب اس وقت نہیں تھے، مگر तीन भाई बहुए और एक ऐसे जो बिल्कुल बाप के बराबर उम्र रखते हैं वो मौजूद थे, मगर किसी से राय नहीं। मालूम हुआ कि नफ्स मुतमैन। अब बिस्तर पर लेट गए। माशाअल्लाह साहिबान इल्म भी हैं और साहिबान फहम सभी हैं और तालीम याफ्ता हजरात भी हैं। जरा गौर कीजिए जो अर्ज कर रहा हूं कि बिस्तर पर लेटे अब तो इस्तिराब का तकाजा है नींद का होना। और हमारे नजदीक अलावा इस्तिराब के और भी इसबाब हैं इस वक्त नींद के होने के। जिसे रात को सोने की कभी आदत ना हो वो बिस्तर पर लेटे तो क्यों कर सोएगा। उसे जागना चाहिए आदत न होने की वजह से। कोई किसी इबादत का रौख रखता हो और वो मजबूरी से उसे अंजाम न दे सके तो उसे कलक होता है, इस्तिराब होता है, बेचैनी होती है नफसी, जिसकी वजह से न सो सके। फर्ज कीजिए कि इस वक्त कोई साहब मजलिस में आने का इरादा रखते हों और बर वक्त कोई ऐसी रुकावट पैदा हो गई कि वो नहीं आ सके तो वो बिस्तर पर बार बार याद आएगा कि देखो मैं जाना चाहता था मजलिस में मगर नहीं जा सका। तो ये तो पूरी रात इनकी मेहराब इबादत में गुजरती थी, जाग के बसर होती थी, रात को सोना कहां था। और फिर जौक इबादत इनका, रात भर इनको तसव्वुर रहना चाहिए था कि अब मैं नमाज पढ़ता होता, अब मैं तहज्जुद पढ़ता होता, अब मैं खुला इबादत करता होता, आज फर्ज के शिकंजे की जंजीरें डालकर मुझे लिटा दिया गया। तो इन्हें नफ्सियाती तौर पर कलक ऐसा होना चाहिए था, इज़्तिराब ऐसा होना चाहिए था कि नींद न आती। मगर इसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि ये तो उसकी नींद रोएगी, इस कलक और इज़्तिराब को वो महसूस करेगा जिसकी इबादत बरविनाए आदत हो। और जो हकीकत इबादत से वाकिफ है उसे कलक नहीं होगा, इसलिए कि जिसकी खातिर रोज इबादत करता था उसी के कहने से तो आज लेटा। फलवा देखिए बेलंदा, फिर बेलंदा आवाज से फलवा। लेकिन जिस चीज के लिए मैंने साहिबान इल्म और तालीम याफ्ता इन सब हजरात के नाम लिए थे मौजूद है वो ये है कि हुक्म लेटने का था, सोने का नहीं था। रसूल ने फरमाया था कि हुक्म खुदा यह है कि तुम बिस्तर पर लेट रहो, हुक्म लेटने का था, सोने का नहीं था। और अकलन हो भी नहीं सकता, इसलिए कि तकालीफ शरिया अहकाम अफ़ाल इख्तियारी से मुतालिक होते हैं। इख्तियार में आदमी के लेटना है, सोना नहीं है। तो अकलन हुक्म लेटने ही का हो सकता है, सोने का नहीं हो सकता। मगर खुद फरमाया है कि जैसी गहरी नींद जब हिजरत सोया ऐसी कभी नहीं सोया था, जब सोया भी हो तो ऐसा ही है गहरी नींद, कभी नहीं सोया था। तो ये गहरी नींद क्यों आई? हुक्म फकत लेटने का है, सोने का नहीं है। मगर मैं कहता हूं ये सोना न सोना नफ्स की कैफियत से मुतालिक है। अगर नफ्स से मुस्तरिब होता तो जाग के रात तक नहीं बल्कि शायद रो के तक नहीं। मगर नफ्स से मुतमइन था। बोलवा दीजिए बोलेगा। نہیں بنے نواز سفل ہے بہر اللہ جی اتنی نان سے سوتے رہے ہو بر بنا درایت بھی میں کہتا ہوں ہمارے لیے تو ان کا کہہ دینا کافی ہے اور اصول عقلی کے لحاظ سے ایسی بات جو خود انسان کے بیان سے معلوم ہو سکے اس میں اس کا بیان معتبر ہے وہاں گواہیاں بھی نہیں ہوتی گواہ لیٹنا دیکھ سکتے سونا نہیں دیکھ سکتے تو جو چیز خود آدمی ہی کے بیان سے ظاہر ہو اس میں اس کا بیان مستند ہے اس میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے گواہ معقول ہی نہیں ہے سوال تو ہمارے لیے ان کا کہہ دینا کافی ہے کہ میں جیسی گہری نیند سویا کبھی نہیں سویا مگر بربنا واقعہ ہر صاحب فہم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ درایتن غور کرے کہ یہ سو رہے تھے یا نہیں حضور عرب کی نیچی نیچی دیواریں لچکتے ہوئے نیزے کھینچی ہوئی تلواریں آپس میں چرچے ہو رہے ہیں کہ ابھی حملہ کر دیں یا انتظار کریں تاریخ بتاتی ہے کہ ابو لہب بھی شریف تھا ایک نمائندہ تو لیا جاتا ہے بربنا سیاست اس قبیلے کا بھی تو ابو لہب بھی تھا ابو لہب بھی تھا محاصرین میں مگر اس نے یہاں یہ کام کیا جن سے ہو کے کہا کہ نہیں رات کو ارے اب بھاگ سو بھی سکتے ہیں لہذا صبح ہونے دو صبح کو حملہ کرنا اس کے ماننے ہیں کہ دیواریں اتنی نیچی نیچی تھیں کہ ان کو آنے میں وہ دیواریں سدے راہ نہیں تھیں کوئی بڑے بڑے آپ کے یہاں سے ماشاء اللہ علی شان کوٹھیوں کی دیواریں تھیں عرب کے نیچے مکانات صبح کو جب چاہا تو آ گئے چھلانگے مار کے کسی نے جا کے دروازہ تو نہیں کھولا تھا تو آج چلتے ہو رہے ہیں جائیں نہ جائیں اور رات گزر رہی ہے اب ہر صاحب عقل غور کرے کہ اگر نفس مضطرب ہوتا تو رات بھر راز ہی نہیں رہ سکتا تھا بار بار چادر الٹ کے دیکھا کہ آ تو نہیں رہے ہیں یہ راز رہنا بتاتا ہے کہ یہ تو سو رہے تھے ان کو مطلب ہی نہیں تھا کہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے بولے بات بھیجیے بولے نا اور اب میں ایک عام مسل مجھے یاد ہے جس کو وہ اتنی پست طبقے کی مسل ہے محاورہ سنجیدہ افراد نہیں بولتے ہیں کہ میں زیر ممبر شاید اس مسل کو استعمال کروں مگر یہاں مجھے مطلب اسی سے ہے کیونکہ مسل کے اندر بھی ایک حقیقت مضمر ہوتی ہے تو حضور وہ پست رہی مگر میرے کام کی اس وقت وہی ہے وہ ایک مسل مشہور ہے گہری نیند کا میں فلسفہ بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے فرمایا جیسی گہری نیند سے ہوئے کہ حضور مسل مشہور ہے جب گہری نیند کسی کو آئے تو کہتے ہیں گھوڑے بیچ کے سوئے ہیں میں کہتا ہوں جو گھوڑے بیچ کے سوئے وہ تو گہری نیند سوئے گا اور جو جوان بیچ کے سوئے جی بل پھر بلند آواز سے سولا تو معلوم ہوا کہ اب ان کے کردار کے نے بتایا کہ یہ ہے نفس مطمئن اب بڑا الٹا اور ہماری مجلس کا بھی اب گویا ورق بیان الٹ رہا ہے یعنی یہ باب فضائل تھا और अब दूसरा वर्क शुरू हो रहा है, मगर उसमें भी इतना बयान करना है कि वो इसलिए नहीं, मैंने कहा था तमहीदे मसाइब शुरू होगी कि ये बाप का इत्मीनान नफ्स, अब बेटे की मंजिल आई और उसके सामने मरहला ये दरपेश है कि यजीद तरफगारे बगैर थे। बयत न करने के नतीज हर साहिब अकल के सामने, हर एक समझ सकता है कि बयत न करने के नतीज क्या हो सकते हैं। अब ये मुश्किल मंजिल है या नहीं, तो अब जो इस्तिराब के तकाजे में दे चुका देख बतला चुका वहां वही यहां भी कि वो पैगाम मिला तो कोई रिवायत बताती है कि इन्होंने हमदर्दों को जमा किया हो। बनी हाशिम जिनसे हम मुतारफ करबला में हैं इस वक्त उनसे ज्यादा और अफराद भी मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद इब्ने हनफिया हैं, जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास भी हैं जिनका शुमार है उस वक्त के दुहात अरब में। कहते हैं कि दुहात अरब थे आदमी से, दुहात के माने इंतहाई मुदब्बिर या इंतहाई सियासतदान, जो ताबीर तय कर लीजिए। तो दुहात अरब थे, उसमें से चार उधर थे शाम की तरफ अमरियास वगैरह, और इधर कहते हैं तीन आदमी थे, वो एक कैस इब्ने साद इब्ने इबादा थे और उन्हें में एक शुमार जनाब इब्ने अब्बास का भी है कि बहुत ही साहिब होश व खिरत आदमी और बहुत ही समझदार माने जाते थे। दुनिया गोया उनको मानती थी कि ये बहुत दूरस नतज थे, तो लोगों को बुलाते और मशवरा लेते, मगर कोई रिवायत नहीं बताती कि इन लोगों को बुला के उनसे मशवरा लिया हो, उनसे राय ली हो कि क्या करना चाहिए। अरे जबकि समझे हुए हैं कि बैत यजीद मेरे लिए नारवा है, तो फिर मशवरा क्यों लेते। अब लोगों ने आके बनजर हमदर्दी मशवरे दिए, कुछ नुमाइशी हमदर्द, कुछ वाकई हमदर्द, मगर मसलहत इमाम से बेखबर। जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर ने भी मशवरा दिया और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने भी मशवरा दिया और अब्दुल्लाह इब्न मुती थे जो जनाब मुख्तार के निकलने के वक्त वो गवर्नर थे कूफे के, उन्होंने भी मशवरा दिया और बहुत से लोगों ने मशवरा और आज उन मशवरों को पेश किया जाता है कि उन्होंने मशवरा दिया, उन्होंने मशवरा दिया और उन्होंने मशवरा दिया और इन्होंने किसी के मशवरे पर अमल नहीं किया। अब कुछ लोग जो बहुत गोया चाहते हैं कि इल्जाम गोया हम ना आज करें, वो तकदीर के सिफर करते हैं बड़े बड़े मुमताज अहले कलम के, वो तो मशीयत का फैसला यही था, यानी सही तो यही लोग कहते थे, मगर क्या किया जाए, तकदीर में वही था, मशीयत उसी की मुतकाजी थी, मशीयत लही वही चाह रही थी। ये कुछ लोग तो यूं और कुछ लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि जिद थी और कद थी और इतने हमदर्दों का मशवरा था और उसको न माना। मगर अब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों के आंखों में आंखें डालकर कहता हूं कि जितने मशवरे आप लोग پیش کر رہے ہیں ان سب مشوروں کو لائیے ان کتابوں سے اور اس کو میرے سامنے پڑھیے کہ کیا کیا مشورہ کس نے دیا. تو جتنے مشورے تھے وہ یہ کہ یہاں سے جا رہے ہیں آپ تو عراق نہ جائیے, طائف چلے جائیے, یمن چلے جائیے اور دوسرے کسی جگہ چلے جائیے, جبل طے کے پہاڑ ہیں, ان پہاڑوں پر تیرے مائد نے مشورہ دیا تھا کہ وہاں جائیے, بڑے محفوظ قلعے ہیں, ہم آپ کی حفاظت ہمارا قبیلہ کرے گا, یہ مشورے. اور یہ مشورہ کہ آپ جاتے ہیں تو عورتوں اور بچوں کو کیوں لیے جاتے ہیں, یہ ہیں مشورے ان لوگوں کے. مگر کسی مشورہ دینے والے نے یہ نہیں کہا ہے کہ یزید کی بیعت کر لیجیے. یہ پورے مطالعے کی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کسی مشورہ دینے والے کا یہ مشورہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہتا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے. اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یزید کی بیعت تو دھندلی نگاہ والوں کو بھی ان کے لیے ناروا معلوم ہو رہی ہے. اب آج کل دنیا کہہ رہی ہے کہ بیعت تو نہیں کر لی, یہ اتنی شدت سے انکار, یہ سب کچھ ہو گیا اور بیعت نہیں کریں گے, یہ انکار ہے بیعت میں اتنی شدت, یہ ضد ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر صحیح راستے پر قائم رہنا ضد ہوتا ہے تو کون نبی ہے جو ضدی نہ ہو. کون رسول ہے جو ضدی نہ ہو. اور خدا کی قسم صدائے حق کا ہم تک اور آپ تک اگر پہنچی ہو پہنچنا, یہ ان کی ضدوں کا صدقہ ہے. صلوات دیجیے بل اللہ. پھر بل اللہ سے صلوات. اور پھر ذرا انصاف کیجیے, آپ اس رخ پر سوال کرتے ہیں کہ ان کو اتنا انکار کیوں ہے بیعت سے. میں کہتا ہوں اسے کیوں نہیں سوچتے کہ یزید کو اتنا اصرار کیوں ہے بیعت سے. جبکہ تمام عالم اسلام نے بیعت کر لی, تو اگر یہ بیعت نہ کریں تو یزید کا کیا بگڑتا ہے. جبکہ اصول جمہوریت یہ ہے کہ کثرت رائے سے کوئی بات طے ہو, تو اقلیت کی رائے ناقابل اعتبار ہے. اس سے اصل مقصد میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. کچھ لوگ نہیں مانتے, نہ مانے, یہ پوری طاقت کا صرف کر دی گئی کہ ان سے بیعت لی جائے. یہ آخر یزید کو اصرار کیوں ہے. میں سمجھتا ہوں اور اگر غور کیجئے تو مسئلہ حل ہو جائے کہ جس لیے یزید کو اصرار ہے اسی لیے ان کو انکار ہے.
بابا
یزید جانتا ہے کہ یہ فرد عرب نہیں ہے. فرد اہمیت حاصل کرتی ہے کسی نظام کی نمائندہ ہو کر. ایک فرد عرب ہوتی تو کس نے گوشہ و کنار میں آدمی ہوں گے جنہوں نے بیعت نہ کی ہوگی. ارے خود ان کے اور بھائی بھی جو تھے کسی نے بیعت کی تھی. جناب محمد ابن حنفیہ بھی تو علی کے بیٹے تھے, ان سے کیوں بیعت طلب نہیں کی گئی؟ عبداللہ ابن جعفر بھی خاندان کے بزرگ تھے, ان سے کیوں بیعت طلب نہیں کی گئی؟ یہ آخر انہیں کس کا نام کیوں تھا کہ ان سے بیعت طلب کی جائے؟ معلوم ہوتا ہے کہ حسین سے بیعت بحیثیت ایک فرد عرب کی نہیں تھی, بحیثیت ایک نمائندہ خاندان بنی ہاشم کے نہ تھی, بلکہ حسین سے بیعت اس شریعت کے نمائندہ ہونے کے لحاظ سے تھی. وہ جانتا تھا کہ جب تک حسین نے بیعت نہیں کی ہے اس وقت تک شہنشاہیت کے سامنے شریعت کا ایک محاذ قائم ہے, اور جس دن یہ بیعت کر لیں گے اس دن ہمیشہ کے لیے شریعت کا محاذ سیاست کے راستے سے ہٹ جائے گا. اس لیے حسین سے پورا اصرار تھا بیعت کے لیے. تو ایک جملہ آپ کے لیے کافی ہے, میں کہتا ہوں کہ یزید حسین کو پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے, تو حسین خود اپنے کو نہ پہچانتے کہ میں کون ہوں. یہ جانتے تھے کہ اس وقت اگر میرے بھائی حسن مشتبہ زندہ ہوتے تو مجھ سے نہ کہا جاتا, جو کچھ کہنا تھا ان سے کہا جاتا. اور اگر ہمارے پدر بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب اسلام ہوتے تو جو کچھ مقابلہ کرنا تھا ان سے کیا جاتا, ہم سے براہ راست مطلب کوئی نہ ہوتا. اور پھر آگے بڑھئے کہ ہمارے نانا رسول اللہ ہوتے تو جو کچھ سند جواز حکومت کی مانگنا ہوتی وہ ان سے مانگی جاتی, ہم سے نہ مانگی جاتی. مگر چونکہ میرے نانا نہیں ہیں, میرے باپ نہیں ہیں, میرے بڑے بھائی نہیں ہیں, میں ہوں, اس لیے مجھ سے بیعت طلب کی جا رہی ہے. تو میرے بیعت کرنے کے معنی یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی ہوتے اور وہ بیعت کر لیتے, اور میرے والد ہوتے اور وہ ہتھیار ڈال دیتے, اور میرے نانا ہوتے اور وہ مہر تصدیق ثبت کر دیتے. تو میں کہتا ہوں کہ اب ان کی فقط بات نہیں رہی, اب ان کا بیعت کرنا ان سب کا بیعت کرنا تھا, اور ان کا انکار بیعت ان سب کا انکار بیعت ہے. اور جب رسول تک بات پہنچ گئی تو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا بیعت کر لینا شریعت الہی کا سر جھکا دینا ہے. اب یہ تھا مقصد اتنا عظیم جس کے لیے یہ قربانیاں کی گئیں. بس اب مجلسی زبان میں عرض کر رہا ہوں کہ علی اکبر کی زمانی ایسی نہ تھی کہ کسی معمولی مقصد کی خاطر دے دی جاتی. عباس کے با وفا اخوت ایسا بھائی عباس کا تھا, اور وہ ایسا نہ تھا کہ کسی معمولی مقصد کی خاطر اسے قربان کر دیا جاتا. اور اہل عزا کہ اپنے ماں باپ کو بدصورت بچہ بھی اپنا خوبصورت معلوم ہوتا, مگر قاسم تو ہوئے کہ جب میدان میں گئے ہیں تو دشمن کی فوج کا ایک سب سپاہی کہتا ہے, ارشاد شیخ مفید میں یہ روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خرج غلام کان وجہ فی القط قمر, ارے ایک بچہ ایسا نکلا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. اب جو دشمن کی نگاہ میں अब जो दुश्मन की निगाह में चांद का टुकड़ा हो, वो चाहने वाले चचा की निगाह में क्या था, देवा माँ की निगाह में क्या था, परवरिश करने वाली पूबी की निगाह में क्या था। तो ये कुर्बानियां दी जा रही हैं और बस अहले अदा अब मुहर्रम की मजलिस होती तो यही मसायब अर्ज कर देता, मगर मैंने कहा अली अकबर की जवानी किसी मामूली मकसद की खातिर नहीं दी जा सकती, अब्बास ऐसे भाई की वफादारी उसे कुर्बान नहीं किया जा सकता। और ये सब कुर्बानियां बताती हैं कि मकसद कितना अजीम है। और अब मैं कहता हूं कि जैनब की चादर ऐसी न, वो किसी मामूली मकसद की खातिर वो निसार कर दिए। ये कुर्बानियां तो खुद बताती हैं कि मकसद कितना अजीम है। और करबला में अगर कोई जंग मकलूबा होती और सब एक साथ शहीद हो जाते तो हमारे लिए तो रोने के वास्ते वो भी काफी था, कयामत तक रोने के लिए। मगर ये कि ये जौहर इख्तियार नमूदार न होता जो करबला की तदरीजी रफ्तार मसाइब में है। असहाब सब चले गए, अजीज सब मौजूद हैं, अब भी हुसैन इकरार बैत करके अली अकबर की जवानी को बचा सकते हैं, अब भी अब्बास की जिंदगी को बचा सकते हैं, मगर इन्होंने साबित कर दिया कि जिस और हुसैन का कारनामा यही है कि तमाम कुर्बानियां अपने सामने पेश की। बहुत आसान था इनके लिए कि सबसे पहले मैदान में जाते थे और जिहाद करके राह खुदा में शहीद हो जाते, मगर फिर इनकी कुर्बानी कुर्बानी यहया से आगे न बढ़ती, उनका भी सर कलम हुआ, इनका भी सर कलम हो जाता। तो कारनामा इनका असल जो ये है कि जब तक एक भी रहा तब तक अपनी जान नहीं दी। एक जुमला इस हकीकत के इजहार के लिए है कि मैं कहता हूं कि करबला में मरना उतना मुश्किल न था जितना जीना मुश्किल था। इस मुहिम को हुसैन ने तय किया। बस एक ही आखिरी कुर्बानी है जिसे हुसैन ने अपने हाथ से नहीं दिया और वो सईद सज्जाद के हिस्से में रही, वो वही जिसे मैं जैनब की चादर कह रहा हूं। हालांकि हवा इनकलाब जो चली है और तमद्दुन का ज़हनियत जो बदली है उसमें ये मसाइब की अहमियत भी जैसे दुनिया की निगाहों से घट रही है, मगर मैं कहता हूं कि इन्होंने अहले हरम के पर्दे के लिए अपने जान की बाजी में लगा। इतनी अहमियत है करबला के मसाइब की, नौइयत यह है इम्तिहान करबला की कि हर गैर अहम अहम पर कुर्बान हो रहा है। जब तक असहाब रहे अजीज कोई नहीं गया, उन्होंने अपनी जानें दी। जब अजीज रहे तो जितने से पहले गए इमाम की जिंदगी पर कोई आँच आने न दी। अब अगर किसी चीज के लिए इमाम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दे तो मालूम होगा कि वो कितनी अहम है। मसाइब सख्त करना मेरे दस्तूर के खिलाफ है, मगर क्या करूं, इस हकीकत के इजहार के लिए चाहे हवाए जमाना के कितने ही खिलाफ हो है कि अब कोई चीज ऐसी जिसके लिए हुसैन अपने को सिफर बना दे रहे, उसकी अहमियत हुसैन वाले महसूस न करें कि मंजिल वो है। मैंने कहा सख्त मसाइब नहीं पहुंचता, मगर क्या करूं कि अब राकिब जोश रसूल पुश्ते फरस पर नहीं है। अब जमीन गर्म पर आ चुका है और जख्मों की कसरत से आलम यह है कि फौज में इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि रूह जिस्म से मुफारकत कर चुकी है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी जिंदा है।
تو سیمن نے یہ تدبیر بتائی کہ گھوڑوں کا رخ خیام اہل حرم کی طرف کر دیا. اگر زندہ ہیں تو برداشت نہیں کر سکیں گے. ہاں ارباب ادا، اب زینب کے چادر کی قیمت سمجھیے. یہ اسی رشک عالم نے یا کمزوری سے روک سے جو آنکھیں بند تھی، اب گھوڑوں کے ٹاپوں کی صدا خیموں کی طرف سے جو آئی تو ایک دفعہ آنکھیں کھول دی، کوہنیوں پر زور دے کے بلند ہوئے، کارے ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میرے اہل حرم سے تمہیں کام.